جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو قرب بھی ملے گا، جنہیں قرب خاص حضور الاسلام کا مل جائے گا، انشاءاللہ ان پر عنایتیں بھی ہوں گی، شفاعتیں بھی انہیں خاص نصیب ہوں گی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قرب کی برکت سے انشاءاللہ جنت میں بھی داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاء اللہ علی کل حال۔ اس سے پہلے گزشتہ جو ہمارا پروگرام نکاح اور اس سے ہی متعلقات کچھ چیزوں سے متعلق، حق مہر سے متعلق، نکاح کی وجہ سے ایک دوسرے پر کچھ حقوق اور کچھ مالی حقوق بھی لازم آتے ہیں، جن میں بطور خاص نان نفقہ ہو جائے، خرچ جو بیوی کا ایک ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس پر نکاح کی وجہ سے جو مہر لازم آتا ہے، اس کی کئی ہم نے سوالات کو شامل کیا، اور کچھ آپ کی کالز، کچھ سوالات آپ کے ظاہر ان کو شامل نہیں بھی کر سکے، لیکن آج کوشش کریں گے تاکہ ہمارا یہ موضوع بھی باقاعدہ پورا کمپلیٹ ہو جائے، اور جو چیزیں ابھی اس کے اندر کچھ ابھی سیکھنے والی رہتی ہیں تو ہم ان کو بھی اچھے طریقے سے وہ بھی سیکھ پائیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم، پہلا جو سوال ہمارے پاس محفوظ ہے کہ کچھ لوگ بیویوں سے حق مہر کی معافی کا تقاضا کرتے ہیں، معاف کرواتے ہیں، کیا معاف کرتے ہیں؟ کچھ خاندان میں باقاعدہ یہ طے شدہ ہے، یعنی وہ لڑکے کی ہی ایسی تربیت یا اس کو سکھایا ہی ایسا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے جا کے معافی مانگ لینی، ویسے ہی معاف کروا لینا، تو سمپل سادہ ہے کہ آپ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، ایک یہ کہ اپنی مرضی سے ہی معاف کر دیا، کہ خود بیوی اہلیہ وہ اپنے شوہر کو معاف کر دیں، تو یہ دونوں صورتوں آپ یہ اس کا چاہیے کہ حکم جو ہے وہ واضح کر دیں، خود معاف کر دیا اب تو کیا حکم ہے، اور یہ جو سوال کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر عورت کا یہ حق ہے، نکاح کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے یہ حق عورت کے لیے خاص فرمایا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کوئی چیز کسی سے خریدتے ہیں، تو خریدنے کی صورت میں جو بیچنے والا ہے وہ پیسوں کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز خریدیں، خریدنے کے بعد اب ہم اس سے ریکویسٹ کریں کہ پیسے معاف کر دو، میں پیسے نہیں دے سکتا، تو یہ کتنا ایک مذموم ایک عمل ہے اور ایک مذموم فکر ہے۔ لوگ اس طرح کے لوگوں سے نفرت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ، تو اسی طریقے سے جب شریعت مطہرہ نے عورت کا یہ حق رکھا ہے مہر، تو اب شوہر کا اپنی بیوی سے ریکویسٹ پر ریکویسٹ اس طرح کرتے رہنا،
اصرار کرتے رہنا،
منت سماجت کرنا، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے، تو اس عمل کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔
جی،
تو شوہر کا ویسے ہی عورت سے مہر کی معافی کا مطالبہ کرنا یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اب یہ عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے معاف کیا یا نہیں کیا. اگر وہ معاف کر دیتی ہے
ٹھیک,
اور اس کا یہ معاف کرنا اس کے دل کی خوشی کے ساتھ ہے, اس پہ کوئی جبر ایسا نہیں ہے کہ معاف نہیں کرو گی تو یوں تمہیں ستایا جائے گا, تو وہ بادل ناخواستہ اور وہ ظلم سے بچنے کے لیے معاف کرتی ہے, تو اس کا حکم ایک جدا گانا ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اس کا اس پر واجب الادا مہر وہ ویسے خوش دلی کے ساتھ معاف کر دے
صحیح,
تو اور شوہر بھی اس چیز کو پھر ایکسیپٹ کر لے گا, ٹھیک ہے بھائی مہر معاف ہو گیا اب میں بری ذمہ ہو گیا, تو اس طرح شوہر پر اب عورت کا مہر لازم نہیں رہتا. جب شوہر نے عورت نے معاف کر دیا بھلے شوہر کی ریکویسٹ پر کیا یا ویسے ہی کر دیا, اور آدمی نے بھی اس کو برقرار رکھا ٹھیک ہے بھائی مہر معاف ہو چکا ہے, اب اس مہر کی معافی کے بعد اب عورت مطالبہ مہر کا نہیں کر سکتی
صحیح,
نہ طلاق ہونے سے پہلے نہ طلاق ہونے کے بعد, یعنی چونکہ ایک حق اس کا ثابت ہوا تھا جو شریعت نے اس کو حق عطا فرمایا تھا
وہ معاف کر,
وہ اس نے معاف کر دیا, اور حق جب ساقط ہو جائے تو فقہ کا ایک قاعدہ ہے اصول فقہ کا, الساقط لا یعود, کہ جو حق صاحب حق نے ساقط کر دیا ہو تو اب وہ دوبارہ نہیں پلٹتا, یعنی وہ دوبارہ لازم نہیں ہوگا. لیکن شوہر حضرات کو چاہیے کہ عورت کا جو حق ہے وہ خوش دلی کے ساتھ انہیں ادا کریں, اور یہ ایسا حق ہے کہ اس حق کی ادائیگی شوہر پر لازم ہے, اگر اس نے حق ادا نہیں کیا تو اس کے اور انتقال کر گیا تو اس کے وراثت کی تقسیم سے پہلے جہاں دیگر قرضے ادا کیے جائیں گے وہاں یہ مہر بھی عورت کا اس صف میں شامل ہوگا. تو لہذا شوہر کو چاہیے خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کریں, عورتوں سے مہر کی معافی نہ کرائیں. تو جن خاندانوں میں یہ رسم و رواج چلا آ رہا ہے اور یہ سوچیں جن کی جنم لی ہوئی ہیں کہ مہر کون دیتا ہے, مہر کوئی دینے والی چیز نہیں ہے, تو یہ شریعت و سنت کے خلاف ایک سوچ ہے. شریعت نے جب مہر کو لازم قرار دیا ہے, عورت کا حق قرار دیا ہے, تو یہ شوہروں کو چاہیے کہ اس کی ادائیگی خوش دلی کے ساتھ جل از جل ہی ادا کر دیں. لیکن عورتوں نے اگر معاف کر دیا تو ان کو حق تھا معاف کرنا یا نہ کرنا, لیکن اگر انہوں نے معاف کر دیا تو معاف کرنے کے بعد اب وہ مہر کا مطالبہ شوہر سے نہیں کر سکتی.
ٹھیک ہے, اچھا آپ نے تھوڑی سی سوال میں میں چاہوں گا تھوڑی, آپ نے کہا کہ یہ معاف کریں اور وہ ایکسیپٹ کر لے, اسے معافی کو بھی اسے قبول کرنا ہوگا یا کیا ہے اس میں؟
چونکہ یہ ایک حق ہے نا, دین ہے, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خالی معاف کرنے والے کا دل سے معاف کر دینا اور اگلے شخص کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھ پر جو حق آتا تھا وہ صاحب حق نے معاف کر دیا ہے, تو اس طرح وہ معاف نہیں ہوتا.
اچھا,
تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ جس کا جیسے کسی کے اوپر قرضہ ہوتا ہے, تو ہم مثال کے طور پہ ہمارا کسی پہ قرضہ ہے 10,000 15,000 جتنا بھی, اب ہم نے دل میں فرض کر لیا کہ میں نے وہ قرضہ معاف کیا, تو اس طرح معاف کرنے سے وہ معاف ہوا نہیں, یعنی قرضہ ختم نہیں ہوا. وہ اگر دے گا تو وہ دے سکتا ہے, تو
اور یہ بھی لے سکتا ہے,
اور یہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ وہ معاف نہیں ہوا. ہاں اگر اس نے بتا دیا کہ بھائی میں نے جو آپ کو قرض دیا تھا تو میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں, اور وہ شخص بھی خاموشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے, وہ رد نہیں کرتا. بعض اوقات ہوتا نہیں کہ مقروض بھی تھوڑا سا غیرت کھاتے ہیں, نہیں بھائی میں معافی کو قبول نہیں کرتا, میں آپ کا حق ایک ایک پائی آپ کو واپس کروں گا.
جی بالکل, قرضہ کا بھی معافی کا کہے تو وہ آگے سے منع کر دیتے,
منع کر
کریں گے بھائی
نہیں بھائی میں ادا کروں گا جیسے تیسے بھی کر کے آپ کو آپ کا قرض واپس کروں گا, تو ابھی معاف نہیں ہوا,
تو یہ معافی کو رد کرنا پڑا,
یہ اس نے معافی کو رد کر دیا.
ٹھیک,
تو اس سے وہ قرض معاف نہیں ہوا, اس کے اوپر برقرار رہا, لازم رہا, اور پھر وہ اس کو قرض واپس دیتا ہے تو یہ لے بھی سکتا ہے, اگرچہ اس نے کچھ دن پہلے جا کے کہہ دیا تھا کہ میں نے قرض معاف کیا, لیکن مقروض نے اس قرض کی معافی کو رد کر دیا, قبول نہیں کیا اور کہا کہ بھائی میں اس معافی کو قبول نہیں کرتا. تو اس طرح یعنی جو جس کے اوپر حق آ رہا ہے اس کا اس معافی کو قبول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر عورت نے مہر معاف کیا ایسا تو شاید بہت ہی کم ہو یا نہ ہو کہ عورت ہی از خود اپنے شوہر کی مالی حالت دیکھتے ہوئے کہے کہ میں نے آپ کے اوپر جو مہر تھا وہ معاف کیا, اور ایسا پہل عورت کرے تو ایسا کم ہی ہے. بالفرض اگر عورت نے ہی پہل کر دی اور کہا کہ میں نے آپ کو مہر معاف کیا, اب شوہر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کیا تو مہر معاف ہو گیا, یا شوہر کہتا ہے کہ نہیں میں ادا کروں گا, یہ آپ کا حق ہے اور یہ آپ کا حق ضرور آپ کو دوں گا, تو یہ عورت کی پیشکش کرنا معافی کی اور شوہر کا پھر اس کو رد کر دینا, اس سے عورت کا مہر اپنی جگہ برقرار ہے, وہ لینے کی حق رکھتی ہے, مطالبہ بھی کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے, اچھا ایک ہے کہ منع کر دینا, یعنی معافی کو ہی منع کر دینا, رد کر دینا, اور ایک نہیں جزاک اللہ شکریہ اور یہ بھی نکاح میں قبول کرتا ہوں اس چیز کو, اس معافی کو بھی. تو یہ جو عمل کیا ہے کہ جس کے اندر آپ وہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں, یا جس کا بھی قرضے کا معاملہ بھی اگر ایسا ہوتا ہے, کوئی کہتا بھی ہم نے معاف کر دیا, تو سامنے والا بالکل رضامندی اور خوشی کا اظہار ہے اور رد نہیں کر
رہا, رد نہیں کر رہا, تو اس کا یہ جزاک اللہ کہنا اور خوشی کا اظہار کرنا گویا معافی کو قبول کر لینا ہے, تو اب وہ قرض بھی معاف ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, پریشان کے ناظرین یہ ایک حق مہر کی گفتگو چلی تھی اور کئی اس طرح کے احکام جو ہے وہ سامنے آئے, تو اب دیکھیں کہ بعض اوقات کن کن چیزوں میں کیسے کیسے فرق وہ آ جاتا ہے, اور فقہی احکام شرعی احکام اس طرح کی ہمیں ان کو رہنمائی ہی لیتے رہنا چاہیے. بعض اوقات آدمی علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی کئی طرح کی حق تلفیوں میں وہ پڑ جاتا ہے, تو اس کا بالکل خیال رکھنا چاہیے. بڑھتے ہیں کاز کی طرف, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہیے.
میرا سوال یہ ہے کہ عورت کو شادی میں چڑھائے جانے والے گہنے کو کیا مہر کے روپ میں دے سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے, بہت آپ کا اہم سوال ہے اور تقریباً اس طرح کے لوگ کرتے بھی ہیں, پوچھتے ہیں اس کا بھی مزید سوال.
اگر شوہر اپنی بیوی کو مارے اور اتنا مارے کہ اس کے بھائی اس کو اس کا والد لے جائے اپنی, اور شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے 15-20 دن بعد ایک ماہ بعد, تو پھر وہ جب وہ معذرت کرے اور اس پر ان کی صلح میں یہ شرط بچی کے والدین رکھے کہ اگر یہ آپ مارے گا یا زیادتی کرے گا تو پھر اس کو اتنا جرمانہ ہو, پھر ہم 2,00,000 یہ شرطبندی کے طور پر اس کو جو نا یہ اس طرح لکھوا لیں, وہ کہتے ہماری نیت نہیں ہے لینے کی, ویسے اس کو تنبیہ کے طور پر کوئی طلاق لکھوا لیا, کوئی بچی کے نام چیز مکان لکھوا لیا, تو یہ ہم جو نا پھر یہ ترکیب ہوگی, یہ کرنا کیسا؟
ٹھیک ہے, اس کو بھی کچھ جو ہے وہ شامل کریں گے. ایک سوال آپ نے ضمناً گفتگو کی ہے تو سوال بھی ہے کہ جو حق مہر آپ نے کہا انتقال ہونے کی صورت میں بھی نکالا جائے گا, تو سوال یہ ہے کہ بچے دیں گے, حق مہر کون دے گا, کون کہاں سے ادا کریں گے؟
حق مہر تو شوہر پر ہی لازم تھا,
ٹھیک ہے,
تو اگر اس نے ادا نہیں کیا تو اس نے جو جائیداد چھوڑی ہے, ترکہ چھوڑا ہے, تو اس ترکے میں جو تجہیز و تکفین وغیرہ کے اخراجات سنت کے مطابق ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ ادا کیے جائیں گے, اس کے بعد میں اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی. تو جو والد نے مہر اپنی اہلیہ کو ادا نہیں کیا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے جو ان کے اوپر واجب الادا قرض تھے, لوگوں کے حقوق تھے مالی, وہ ادا کیے جائیں گے, انہی میں والدہ کا مہر بھی شامل ہے. تو والدہ کے مہر کی ادائیگی بچوں پر اپنے مال سے لازم نہیں ہے, وہ والد صاحب کے جو ترکہ ہے اس میں سے نکالیں گے. اگر والد صاحب نے کوئی ترکہ ہی نہیں چھوڑا, اب یہ خاتون کا اور شوہر کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اس مہر کو معاف کر دیتی ہیں آخرت سے بھی کہ ان کا مواخذہ نہ ہو,
ٹھیک,
تو یہ ان کی اپنی مرضی, اگر وہ کہتے ہیں نہیں میں مہر معاف نہیں کرتی تو ان کو ایک حق حاصل ہے, رائٹ حاصل ہے. لیکن اگر اولاد چاہے کہ ہم اپنے والد صاحب کے اوپر جو مہر لازم تھا اور انہوں نے ادا نہیں کیا, اور نہ ہی کوئی ایسا مال و اسباب چھوڑا ہے کہ جس کے ذریعے مہر کی ادائیگی کی جا سکے, تو وہ اپنی والدہ کو والد کی طرف سے مہر دینا چاہیں کہ ہم والد صاحب کی طرف سے آپ کو مہر دے رہے ہیں, تاکہ ان کے اوپر ہونے والا تقاضا ختم ہو جائے. تو اس میں بھی ایک اچھا پہلو ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے موقع پہ کہ جب ایک خاتون نے عرض کیا کہ میرے والد صاحب پر حج فرض تھا اور انہوں نے حج نہیں کیا تھا, تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ اگر تمہارے والد پر کسی کا قرض ہو اور تم ادا کر لو تو کیا وہ ادا ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے. اب کا مقال علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالی اعتبار سے مرنے والے پر کچھ حقوق ہوں تو اس کی ادائیگی زندہ اپنے مال سے کر سکتا ہے. تو اگر والد صاحب نے مہر کی ادائیگی کے لیے ترکہ چھوڑا ہے تو اس میں سے ادا کیا جائے, اگر نہیں چھوڑا تو بیٹے بیٹیاں ان کا جو مہر ہے وہ اپنے پلے سے بھی دے سکتی ہیں.
یہ آپشن ہے اور یہ اس صورت میں معاف بھی کر سکتے ہیں.
عورت کو حق ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دیں.
صحیح, ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال انہوں نے کیا کہ جو چڑھاوے میں کچھ زیورات ہوتے ہیں کچھ دیگر چیزیں ہوتی ہیں, بعض کا دونوں طرف سے اور ہوتا ہے, تو اب اسی کو یہ شمار کر لینا کہ یہ حق مہری ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ لکھوا کر ہی دے دیتے ہیں اور یہ صراحت ہوتی ہے کہ یہ ہم نے جو دیا ہے یہ بطور حق مہر کے ہی اتنا ہم نے یہ دے دیا, بعض اس کو بتاتے نہیں ہیں. اور جیسے ہی ان کی طرف سے کچھ ان کو دیا گیا تو انہوں نے ان کو دے دیا. اب جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نہیں یہ تو حق مہری تھا, حق مہر الگ سے جو اماؤنٹ تھا وہ نہیں دیا ہوا, تو یہ ہو سکتا ہے پوسیبل ہے
اس طرح؟ دیکھیں سب سے پہلی بنیاد جو نکاح کے وقت ہی جب کالم بھرا جاتا ہے کہ مہر کیا ہے تو اس موقع پر انہوں نے کیا چیز لکھوائی تھی وہاں. تو عام طور پہ جب نکاح باقاعدہ ہو رہا ہو تو اس میں نکاح کے کالمز بھرے جا رہے ہوتے ہیں تو انہی میں مہر کے کالم کو بھی فل کیا جاتا ہے. تو اصل چیز ہے کہ اس موقع پر نکاح کے وقت کس چیز کو مہر مقرر کیا جا رہا ہے. تو فریقین کو چاہیے ایسے موقع پر کہ جو کچھ بھی بطور مہر دینا ہے اس کو اتنا واضح کر دیا جائے کہ دوسرے فریق یعنی جو لڑکی والے ہیں ان پر ہر طرح سے بات واضح ہو جائے کہ ہماری بچی کا مہر کیا چیز مقرر کی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے.
اب جو کچھ دینا تھا دے دیا لڑکی کو. ابھی تقریب نکاح سے پہلے بھی بعض اوقات ایک دو دن پہلے ہی کچھ زیورات لڑکی کی طرف پہنچ جاتے ہیں. اب ایسے موقع پر جب نکاح کی تقریب ہو اور پھر اس وقت یہ بات واضح کی جائے کہ جو ہم نے زیورات آپ کی بیٹی کو دیے ہیں وہ 2 تولہ 4 تولہ جتنے بھی ہے سونا تو وہ مہر ہے, تو اب لڑکی والوں کا اس پہ لڑکی کا راضی ہونا یہ ضروری ہے اس چیز کو مہر ہونے پر. اگر وہ ایگری کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ دیا اس کو ہم مہر مان لیتے ہیں تو پھر وہ مہر بن جائے گا. لیکن اس طرح کی سچویشن جہاں ہو تو یہ پہلے ہی واضح کر دینی چاہیے کہ ہمارے خاندان میں رسم و رواج یہ ہے کہ ہم جو لڑکی بہوؤں کو دیتے ہیں وہ مہر ہی ادا کر دیتے ہیں. تو یہ بات اگر لڑکی والوں کو پہلے واضح کر دی جائے گی تو مسائل نہیں ہوتے, ورنہ عام طور پہ اگر نکاح کے وقت یہ بات واضح کی جائے گی تو جھگڑے ہونے تک نوبت پہنچ سکتی ہے اور یہ گئی ہوئی بارات کہیں ایسا نہ ہو کہ واپسی چلے جائے.
کچھ اس طرح کے
کیسز بھی ہو جاتے ہیں,
ناگوار باتیں اور ناراضگی کا معاملات ہو سکتے ہیں اور اس کو واضح کر دیں. اچھا واضح کر دیتے ہیں یا ایسے کوئی ماحول نہیں ہے اس طرح کا پھڈے والا یا کوئی دیگر, لیکن شوہر کی طرف سے بیوی کو کوئی گفٹ زیورات کی صورت میں ہے چاہے وہ کسی بھی اس طرح دے رہے ہیں تو یہ اس کو مہر کہہ کے دے دیں تو گنجائش ہے؟
اگر شوہر اپنی بیوی کو زیور کا کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے, اب وہ گفٹ تو ہوتا ہے بلا عوض, ٹھیک ہے, اور جو مہر ہوتا ہے وہ مہر گفٹ کی طرح کی چیز نہیں ہے,
عوض والا ہوگا شادی کا,
وہاں نکاح کا عوض ہوتا ہے وہ. تو لہذا شوہر اگر بیوی پر واضح کر دے کہ یہ چیز میں آپ کو بطور مہر دے رہا ہوں, مثال کے طور پہ 50,000 روپے مہر تھا اور یہ میں نے 60-70,000 روپے کا ایک زیور جیولری آپ کے لیے بنوائی ہے تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مہر کی صورت میں آپ قبول کر لیں.
ٹھیک ہے.
تو اب عورت اگر 50,000 روپے کے بجائے وہ زیور جو جتنے بھی ہزار کا ہے اگر اس کو وہ قبول کر لیتی ہے بطور مہر تو یوں بھی شوہر کی طرف سے مہر کی ادائیگی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. ایک اور سوال اسی پر کچھ کر لیتا ہوں حضرت, پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. زیور پیسے رکھے تھے نکاح میں نا, 50,000 رکھے تھے اور ادھر یہ زیور دیا جا رہا ہے 60,000 کا, ہو جائے گا؟
مہر مقرر ہوا تھا 50,000, اب مہر کی ادائیگی کی جو بالفعل صورت ہے وہ ہے زیورات کی شکل میں، تو یہ زیور کو بھی مہر میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے،
کیا جاتا مال ہے اور کوئی بھی ایسی مالی چیز جو ہے وہ دی جا رہی. جی بڑھتے ہیں مزید کچھ سوالات.
اسمر علی گجر ریڈیو کے تاریخ شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. ابھی میں یہ سلسلہ دارالافتاء سن رہا تھا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ عورت نکاح سے پہلے، نکاح کے دوران یا طلاق کے بعد مطالبہ نہیں کر سکتی اگر اس نے حق مہر معاف کر دیا ہے تو. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا اگر معاف نہیں بھی کیا تو کیا جب طلاق ہو جائے اس کے بعد عورت کو حق مہر کا تقاضا کر سکتی ہے، یا کہ صرف حق مہر کو اس دوران اس نے مانگنا ہے جب وہ اس کے حق میں ہے، نکاح میں ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ابھی ابھی سن رہے ہیں اور انہوں نے مسئلہ بھی اسی پر اچھا ہے. اس سننے کے دوران بھی کچھ باتیں مزید ذہن میں آتی ہیں. سوال ایک ایسی چیز ہے، سوال جو آپ کی نشست کے اس میں ایک سوال کرتا ہے لیکن مختلف لوگوں کو مختلف سوالات اس طرح کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں. اور معافی کے اوپر بھی میرے پاس کچھ میسیجز بھی آ رہے ہیں، وہ بھی پوچھنے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں آپ ان کے جواب میں؟
عورت نے اگر مہر معاف کر دیا اور خدا نخواستہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو اب وہ مہر کا مطالبہ اب نہیں کر سکتی. لیکن اگر عورت نے مہر معاف نہیں کیا تھا اور مہر معاف کیے بغیر ہی اللہ نہ کرے کہ اس کو طلاق پڑ جائے تو اب وہ اپنے مہر کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے، وہ مطالبہ شوہر سے کر سکتی ہے کیونکہ اس نے مہر معاف بھی نہیں کیا اور مہر کے بدلے میں کوئی طلاق وغیرہ لینے کا بھی کوئی پہلو نہ بنا ہو تو پھر اس صورت میں عورت اپنا حق مہر شوہر سے لے سکتی ہے.
ٹھیک ہے، اس میں اگرچہ طلاق رجی والا ہی ہو، یعنی بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ابھی تو نہیں ہوا نا، ابھی ایک ہے پھر دو ہے یا ابھی تین والا مسئلہ ہم نے نہیں کیا، تو اب ایک بھی دے کے اب وہ ادھر ہے الگ ہیں یہ الگ ہیں، اس طرح عدت گزارنا، یہ ایک طلاق کے بعد عدت شروع ہوتی؟
ایک طلاق ہو یا دو یا تین، بہر صورت طلاق کے بعد عورت کے لیے عدت کا حکم ہوتا ہے، اس صورت میں جبکہ میاں بیوی ازدواجی حیثیت سے رہ رہے ہیں. تو اب ایک طلاق بھی اگر پڑے، چاہے رجعی طلاق ہو طلاق بائن ہو، تو عورت پر عدت گزارنے کا حکم ہوگا. اور جب بھی طلاق عورت پہ پڑے گی تو وہ اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے،
کر سکتی ہے،
جی عورت کو حق حاصل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اور یہ قطن یہ بعض اس میں غلطیوں میں آ جاتے ہیں، اس لیے میں نے قصدن یہ سوال پوچھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اسی سے کئی احکام متعلق ہیں جمیل صاحب، کہ اگر ایک ہی ہے اور ابھی دوران عدت رجوع کی رجی طلاق ہے تو رجوع کی صورت ہوگی،
بالکل
عدت گزر جاتی ہے تو پھر نئے نکاح کی صورت میں گھر دوبارہ بسایا جا سکتا ہے، اس کے احکامات ہیں. مکۃ المدینہ سے ایک پمفلٹ ہے طلاق کے حوالے سے، اس میں طلاق کی مذمت، طلاق سے بچنا حتی الامکان یہی اختیار کیا جائے، اس طرف نہ جایا جائے، یہ بالکل آخری سٹیج ہوتی ہے، اور وہ بھی تب جب کہ واقعی خاندان کے لوگ ارد گرد یہ سب اس میں باقاعدہ کوئی صلح صفائی کرانے کے لیے تیار ہیں اور کوئی بھی ان میں نبھا نہیں ہو سکتا کسی طرح، بلکہ الٹ وہ اللہ کی حدود کو کراس کریں گے، اللہ کی حدود کو توڑیں گے، تو پھر جا کر شریعت مطہرہ اس کا طریقہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس انداز سے دی جائے. غلط طریقہ وہ ہرگز اختیار نہیں کیا جائے کہ ایک ہی ساتھ تینوں وہ دے دی جائیں، یہ بالکل غلط ہے، اور طلاق بدعی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی واقع ہو جائیں گی تو آپشن وہ شریعت والا اختیار کریں گے تو اس میں ہمارے لیے بھی فائدے ہیں، عافیت ہے، اور کئی طرح کی شرمندگیوں سے بھی آدمی محفوظ رہ سکتا ہے، وہ اس سے بچ جائے گا. ایک سوال بیچ میں آیا تھا، اور ایسے کئی شوہر ہیں جو اس طرح کے ظلم بھی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے بھی ہیں، تو اب اس طرح کا انداز کیا کہتے ہیں آپ؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 11 ازواج مطہرات رہیں گی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ کا ایک روشن پہلو ہے کہ کبھی بھی کسی زوجہ محترمہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا.
اللہ،
تو لہذا کسی بھی آدمی کو اپنی اہلیہ پر ہاتھ اٹھانا یہ مرد کو زیب نہیں دیتا، بلکہ حدیث مبارکہ میں اس طرح کے افراد کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھائیں اور پھر ان سے دوبارہ
ظاہر ہے میاں بیوی کی طرح بھی نہ کریں.
تو لہذا مردوں کو چاہیے کہ اپنی اہلیہ کی شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ جو آداب معاشرت ہیں، رہن سہن ہیں، وہ معاملات کریں. غصہ بائی چانس کسی آدمی کو آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے عورت کی طرف سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہو، نافرمانی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو شدید ترین غصے میں آ رہا ہے. لیکن شدید ترین غصے کا یہ انداز اختیار کرنا، جیسے کہ سوال کے اندر آیا شدید چوٹیں آئیں، شدید مار مارا، تو اس کی تو شرعاً اجازت بھی نہیں ہے کہ شوہر اپنی عورت کو اس طرح کی سخت ضرب لگائے.
اور یہ ظلم ہے، اوپر ظلم ہے، گناہگار ہوا شوہر.
اب اس ظلم کو روکنے کے لیے لڑکی والوں کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ اگر اس نے ہماری بچی پر کوئی ایسا ظلم کیا، ہاتھ تک اٹھایا، تو اس کو اتنا اتنا جرمانہ بھرنا پڑے گا. اگرچہ دل میں یہ ہے کہ مجھے لینا ہم لیں گے نہیں، تو اب جیسے لیں گے نہیں یہ بات اگر شوہر پہ ظاہر کر دی تو اس کے لیے تو یہ بیکار سا ہوا جو مطالبہ. اولاً یہ ہے کہ اس طرح کے جرمانے عائد کرنا، لازم کرنا، اس کو لکھنا غیر شرعی شرائط ہیں، معاہدے ہیں، تو شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی صورت جائز نہیں ہے کہ کسی پر یوں مالی جرمانہ عائد کیا جا سکے. اور اگر بالفرض جرمانے کے طور پہ شوہر سے لے بھی لیا تو اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے،
ان کو واپسی کریں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے. آپ نے کہا نا کہ دل ہی دل میں کہا ہے معاف کرنے میں، کسی نے کہا میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے، سامنے والا دل سے تو مان لے لیکن زبان سے مروتن نہیں نہیں نہیں، لیکن دل میں یہ کہ بہت اچھا کیا آپ نے، تو کہہ رہے کہ اس میں کوئی فرق آئے گا یہ والی معافی میں؟ یعنی وہ جب رد کر رہا ہے ایک طرح کا، نہیں 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 میں آپ کو دوں گا، لیکن دل میں کہہ رہا کہ اس نے اچھا کیا، معاف کر دیا، تو یہ معافی ہوگی؟
یعنی مثال کے طور پہ قرض، کسی
قرض کر لیں یا اپنی حق مہر کی گفتگو ہو رہی ہے اسی طرف،
تو اگر جو صاحب حق تھا اس نے مقروض کو کہا کہ میں نے آپ کو قرض معاف کیا، اور مقروض مروت نے یوں ہی کہہ دیا نہیں نہیں میں آپ کو دوں گا، اور دل میں یہ کہ بہت اچھا کام ہے، اچھا ہوا معاف کر دیا، تو جب آپ نے اگلے کے ایجاب کو اس نے کہا نا کہ میں معاف کرتا ہوں،
صحیح،
تو اس کی طرف سے یہ ہے ایجاب. اب اس نے کہا نہیں نہیں میں آپ کو دوں گا، تو اس نے ایجاب کو رد کر دیا
اور الفاظ پر ہی دارومدار ہوگا،
الفاظ پہ دارومدار. اب آپ کی نیت تو کوئی چیر کے نہیں دے سکتا کہ آپ اس قرض کی معافی پہ خوش ہو رہے ہیں، وہ ویسے بھی اب دل کی حالت کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور ادا ہو رہا ہے، دل میں ایک اچھا ہوا معاف کر رہا ہے اور زبان سے کہنے نہیں نہیں میں دوں گا، تو یہ پھر ایک مسلمان کی صفات نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو.
ٹھیک ہے، معافی ہو رہی تو ایکسیپٹ کر لیں،
ایکسیپٹ تو قبول کر لیں، ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا احسان ہے،
ٹھیک ہے،
ایک تو قرض دیا، پھر آپ نے قرض کے بوجھ سے بھی مجھے فارغ کر دیا، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور یہ قرض دینے والے جو حضرات ہیں، بس اوقات اللہ تعالی نے ان کو اتنا دیا ہوتا ہے، اب یہ 10-10 ہزار، 15-15 ہزار، 5-5 ہزار کے لیے بھی اگلے شخص جو مقروض ہے واقعی وہ دے بھی نہیں پا رہا، تو اس کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ بھی اپنی عزت بچانے کے لیے دروازہ نہیں کھولتا. تو جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا مقروض اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا، تو چاہیں تو معاف کر دیں. ایسی صورت میں عرش مولا کے سائے نصیب ہونے کی بشارت ہے،
معاف کریں گے،
معاف کرنے والے
لوگوں کو در مہلت دینا اور درگزر کرنا، یہ دو چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ بھی ان سے درگزر فرماتا ہے.
تو اس لیے جب آپ کو لگے کہ مقروض مدیون یہ شخص ہے وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، وہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ایک مہینے بعد دے دوں گا، تو ایک مہینے بعد بھی ہمیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے،
ٹھیک ہے،
تو اس لیے معاف کر دینا یہ بہتر عمل ہے. اور چاہیں تو آپ اس کو مہلت دے دیں، مہلت دینا بھی ایک اچھا عمل ہے، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن معاف کرنے کا جو
فضیلت ہے
وہ زیادہ ہے کہ آپ نے صاحب یعنی جو مدیون ہے، مقروض ہے، اس کو آپ نے شرمندگی سے بچا لیا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، ایک مرتبہ آپ کسی گلی سے گزرے تو اسی گلی سے ایک شخص آیا، وہ اچانک ایک دم اس نے منہ چھپانے لگا اور شرمندگی اسے ہونے لگی. وہ کون تھا؟ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کچھ قرض لیا تھا، قرض کی مدت گزر چکی تھی. تو اب جب وہ آیا تو امام اعظم کو دیکھتے ہی شرمندگی اس کو بڑھنے لگی کہ وقت بھی گزر گیا، قرض بھی ادا نہیں کر پا رہا. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ میری وجہ سے یعنی تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے، تو میں اپنا قرض تمہیں معاف کرتا ہوں.
کیا بات.
تو اس طرح اگلے شخص کے دل میں خوشی داخل ہوگی اور وہ عزت کے ساتھ اپنا سر اونچا کر کے معاشرے میں.
ماشاء اللہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے. لیکن اصل میں جمیل صاحب ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں آدمی یہ تعبیر کرتا ہے یار وہ بزرگوں کی باتیں تھیں, بزرگوں کے واقعات ہیں. تو عبادت کا معاملہ ہو تو بھی ناظرین ہم بس اوقات اس کو یہ تعبیر کرتے ہیں نہیں وہ اتنے سالوں تک انہوں نے عبادت کی, ہم تو گناہگار عاجز سے بنتے فقیر آدمی ہیں. اور جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو بھی ہم اسے اس طرح تعبیر کرتے ہیں, حالانکہ ان کی ہمیں سیرت اپنانی چاہیے. چلو انہوں نے پورا ہی معاف کر دیا, ہم کچھ تو کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی سفارش کی, ایک دو آدمی آپس میں تقاضا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شور سنا بھی, کس چیز کا شور ہے, پردہ اٹھایا تو دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرضہ دینا ہے. انہوں نے تو فرمایا کتنا, کہا کہ اتنا. تو حدیث میں جمیل صاحب کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ نے اشارہ کیا, اب وہ نصف کرنے کا اشارہ کوئی کسی انداز سے بھی اشارہ کر دیا اور انہوں نے بس وہ اشارہ دیکھا, یعنی بالکل ہمارے یہاں نصف کا یہ یوں کر کے اشارہ کر دیں تو نصف کا جو اشارہ ہوا کہ آدھا چھوڑ دو, تو انہوں نے جیسے ہی اشارہ دیکھا تو فالتو یا رسول اللہ میں نے ایسا کر دیا, بس آپ نے کہا تو کسی کو یہ سفارش کر دینا, علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت, اچھی بات ہے ماں کسی کی آپ اگر سفارش کر سکتے ہیں تو سفارش کر دیں. اچھا اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جو دوسرے آدمی سے فرمایا کہ اب اٹھو اور اب قرضہ ادا کرو, یعنی آدھا تو اب معاف ہو گیا ہے اب آدھا تم جو ہے وہ قرضہ ادا کر دو. تو قرض والے کو جس نے قرضہ لیا ہوا وہ یہ امیدیں لگا کر اس طرح نہیں کہ وہ ادھر سے بھی لیا ادھر سے بھی لیا ادھر سے لیا اور آپ سب کو بولے تم معاف کرتے رہو تم مجھے معاف کر دو, اور اس کو یہ ہرگز نہ عادت اپنانی چاہیے اور نہ یہ انداز اپنانا چاہیے کہ وہ لوگوں سے قرضے بھی لے اور لوگوں کے قرضے ادا نہ کرے. اسے تو ڈرنا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس بارے میں ایسی ہے کہ آپ تو جنازہ سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے, کبھی چار چار درہم یا دینار قرضہ ہے آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے, فرما رہے کہ آپ لوگ پڑھو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا, کیوں اس آدمی پر قرضہ ہے. تو یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے, ہماری تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے کہ کسی کا مال قرض اپنے اوپر بوجھ لے کر دنیا سے ایسے نہ جائے, حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ نے جو قرضہ کسی سے لیا ہے اولاً بلا ضرورت شدید قسم کی کوئی حاجت ہو تو پھر قرض کی طرف جائیں, ورنہ اپنی آسائش سہولت آسانیوں کے لیے, شادیاں بڑی بڑی دکھانے کے لیے, دعوتیں زیادہ لوگوں کو واضح کرنے کے لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ایونٹ اور اس انداز سے یہ دعوت کی, تو یہ قرضے اپنے یہ بوجھ لینا ہی نہیں چاہیے. وہ وقت تو گزر جانا ہے لیکن قرضے کی تلوار ایک طرح کی وہ آدمی پر لٹکتی رہے گی. تو ضرورت کے وقت لیں, ضرورت جتنا لیں کوشش کریں کہ مجھے وہ قرض ادا بھی کرنا ہے. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور جو مقروض ہیں اللہ ان کے لیے ایسے اسباب بھی پیدا فرمائے کہ وہ بھی بارے قرض سے سب کو دوش ہو جائیں. کچھ مزید کال لیتے ہیں. مفتی
صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنے دن ہوتی ہے؟
ٹھیک ہے, عدت کتنے دن ہے, چلیں اسی کو لے لیں. عورت کا اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں عدت کتنے دن؟
بیوہ عورت کی جو عدت شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. تو 4 مہینے 10 دن یہ عورت کی عدت ہوتی ہے. البتہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ امید سے ہو, پیٹ سے ہو, تو اس صورت میں اب اس کی عدت بچے کی پیدائش پر مکمل ہوگی. اب وہ چاہے بچے کی پیدائش کچھ مہینوں کے اندر ہی ہو جائے, کچھ ہفتوں میں ہو جائے, تو اس کی عدت اب 4 مہینے 10 دن نہیں ہوتی, اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہو جائے گی. البتہ اگر عورت نارمل حالت میں ہے تو عام حالات میں عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے. اب یہ 4 مہینے 10 دن میں اب دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مرد کا انتقال اسلامی مہینے کے اعتبار سے پہلی تاریخ.
ہاں یہ اچھا آپ نے سوال اٹھایا, بیچ میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بعض وقت یہ 4 مہینے اسلامی گننے یا دوسرے والے گننے, اس کا بھی فرق وہ بتا دیں. پھر بعض 29 کا ہو جاتا ہے بعض 30 کا. جی اپنی بات.
تو اب اگر شوہر کا انتقال پہلی تاریخ کو ہوا اسلامی مہینے کے حوالے سے, تو اس صورت میں جو 4 مہینے ہیں وہ چاند کے اعتبار سے چینج ہوتے رہیں گے. مثال کے طور پہ یکم محرم کو شوہر کا انتقال ہوا, اب وہ چاہے دوپہر میں ہوا یا مغرب سے پہلے ہو گیا, تو اب جیسے ہی سفر کا چاند نظر آئے گا, ایک مہینہ مکمل ہوا, آپ چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو, اس طرح ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا تو 2 مہینے ہو جائیں گے, ربیع الثانی کا چاند نظر آئے گا 3 مہینے ہو جائیں گے, جمادی الاول کا چاند نظر آئے گا تو 4 مہینے ہو جائیں گے, اب جمادی الاول کے آگے 10 دن مزید, یہ 4 مہینے 10 دن یوں عدت ہوگی. اور اگر شوہر کا انتقال اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو نہ ہو, درمیانے مہینے میں یا آخری تاریخوں میں اگر شوہر کا انتقال ہو, تو اب عورت کا جو عدت کا معاملہ ہے وہ 130 دن 130 days یہ عورت کی عدت ہوگی, اور اب ہر مہینہ 30-30 دن کا شمار کر کے جو 130 دن جب مکمل ہوں گے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. اس کے لیے پھر کیلنڈر کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ جس دن انتقال ہوا وہ جگہ پہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے پہلی تاریخ نہیں ہے, تو اب وہ انگریزی کوئی سی بھی تاریخ ہوگی تو اس تاریخ کو نوٹ کر لیں, اس سے اگلا دن جو ہوگا وہ 1 دن ہو جائے گا. یوں کیلنڈر کی مدد سے 130 دن بھی کاؤنٹ کر لیں, اور وہ 130واں دن جب پورا گزر جائے تو پھر عدت مکمل ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, اور یہ باقاعدہ اس میں پھر 30 اور 31 اور
وہ اسلامی مہینے کی طرف جانا, پھر اب وہ چاند کے اعتبار سے 130 دن عدت پوری ہوگی.
ٹھیک ہے, کچھ میسیجز کے بھی سوالات ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز مغرب کا وقت شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے پڑھی, یعنی مکرو وقت تھا,
یعنی اس دن عصر کی رہتی تھی, عصر کی نماز پڑھنے میں لیٹ ہو گئے
اور مکرو وقت,
اور مکرو وقت شروع ہو گیا. غروب آفتاب سے پہلے جو 20 منٹ ہوتے ہیں تو اس میں مکرو وقت شروع ہو جاتا ہے, تو اب اگر کسی نے مکرو وقت میں آج کی عصر پڑھی ہے تو وہ ادا ہو جائے گی. البتہ اتنی تاخیر کرنا کہ عصر کی نماز کا مکرو وقت شروع ہو جائے, جان بوجھ کے ایسی تاخیر کرنا ناجائز اور گناہ ہے, لیکن جو نماز پڑھی وہ نماز ہو گئی,
نماز وہ واجب الادا تو نہیں,
واجب الادا نہیں,
اور پڑھنی پڑے گی اس دن کی عصر رہتی ہے اگر تو.
تو اگر کسی کا مکرو وقت شروع ہو گیا تو اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اب مغرب کا وقت شروع ہوگا تو ہی میں عصر پڑھوں گا,
بعد ایسی غلطی کر لیتے ہیں کہ ابھی تو وہ بالکل آخری ہو گیا اور ابھی کچھ تھوڑا سا, یعنی اس میں اگر یہ انہوں نے 5 منٹ کے, 5 منٹ تو تقریباً آدمی 4 فرض پڑھ لیتا ہے, لیکن کوئی 1-2 منٹ رہتے ہوں اور مسجد میں آیا ہے اذان ہونے والی ہے, گھڑیاں بتا رہی ہیں کہ 2 منٹ رہتے ہیں, اب بھی اگر عصر کی نماز اس کی رہتی ہو تو وہ پہلے کیا کرے؟
تو اس کو حکم یہی ہے کہ ابھی عصر کی نماز شروع کر دے.
ٹھیک ہے,
اور اس عصر کی نماز کا وقت ضائع نہ ہونے دے, ورنہ یہ قضا کا گناہگار ہوگا قضا کرنے پر.
ٹھیک ہے جمیل صاحب, ایک میسج ہے اور شاید کئیوں کی انہوں نے نمائندگی کی ہے, کہہ رہے ہیں کہ حق مہر وہ ادا کیا جائے گا جو 20 سال پہلے رکھا تھا یا اس دور کے مطابق, کرنسی کی ویلیو تو بڑی تبدیل ہو گئی, اب اگر کسی نے 20 سال پہلے 20,000 روپے رکھا تھا تو اس وقت اس کا زیور, اس کی جیولری خریدتے تو وہ پتہ نہیں کتنی آ جاتی, اور آج کے انگوٹھی بھی بڑی مشکل سے آئے گی, تو کیا کہیں گے؟
جس وقت نکاح ہوا اس وقت 20,000 روپے یقیناً اتنی ویلیو تھی,
20 سال پہلے بتا رہے ہیں تو ظاہر ہے,
تو 20,000 روپے جو ویلیو تھی وہ مہر بن سکتا تھا, اور جب 20,000 روپے مہر مقرر کیا اور اب 20 سال گزر گئے, 20 سال کیا 40 سال بھی اگر اس طرح یوں گزر جائیں تو بھی 20,000 روپے ہی دینا شوہر کے اوپر لازم ہوگا. اب وہ ویلیو کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اس وقت 20,000 میں پتہ نہیں کیا کچھ خریدا جا سکتا تھا اور اب تو 20,000 میں کچھ بھی نہیں آتا, تو اگر ایسی ہی سوچ ہے تو پھر ایک آسان حل یہ ہے کہ روپے پیسوں میں مہر مقرر کرنے کے بجائے آپ سونے کی مقدار طے کر لیں کہ 1 تولہ سونا, 2 تولے سونا, 7 تولے سونا, 5 تولے سونا, تو جتنے تولے سونا مہر مقرر کیا جائے گا اب اتنے تولہ سونا ہی شوہر کے اوپر دینا لازم آئے گا. لیکن اس کا بھی خیال رکھیں کبھی کبھی سونے کے ریٹ میں بھی اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے, جس وقت مقرر کیا اس وقت 1,00,000 روپے تولہ چل رہا ہو اور جب ادائیگی کا مرحلہ آئے اور اگر یہ 70,000 روپے تولہ ہو گیا تو اب یہ نہیں ہوگا کہ 1,00,000 روپے تھا تو اس حساب سے 7,00,000 روپے دیں, 7 تولے سونا مقرر ہوا تھا, جو ریٹ ہوگا اس کے مطابق, یعنی جو بھی اب وہ تولے معاشے میں اگر سونا مقرر ہوا تھا مہر میں تو وہی اتنی ہی مقدار دینا شوہر پہ لازم ہے, چاہے اس کا ریٹ کم ہو جائے چاہے اس کا ریٹ بڑھ جائے.
ٹھیک ہے, تو اس سے زیادہ فائدہ آپ کی باتوں سے کہ جیولری رکھ لینی چاہیے, زیور رکھ لینا چاہیے,
جو دے سکتا ہے وہ یہ کر لے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا نا ریٹ اچانک نیچے آ جاتے ہیں,
کم ہوتا ہے سلسلہ,
تو اگر کم ہو گیا ابھی جیسے 1,00,000 کے قریب قریب ہے,
جی جی
اللہ کرے یہ سونا نیچے آ جائے, ٹھیک ہے, اور اگر کسی کی دعا قبول ہو گئی اور سونا نیچے آ گیا ریٹ, اور آپ نے مقرر کیا تھا اس وقت 1,00,000 روپے تولا تھا, وہ 5 تولے سونا مقرر ہوا اور ریٹ نیچے آ گئے,
صحیح.
تو پھر اب اس صورت میں شوہر تو 5 تولے ہی دے گا. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس وقت تو 1 لاکھ روپے تھا اور اب 75,000 روپے ہو گیا تو اب تو یہ بہت
اچھا. یہ جو ہم گفتگو کریں قرضے میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ نے 1 لاکھ روپے ہم سے لیا تھا, وہ اس وقت لیا تھا, ڈالر کی قیمت کیا تھی اس وقت, آپ خود حساب کریں, آپ گولڈ کی قیمت دیکھیں اور اب آپ مجھے 35 سال بعد دے رہے ہیں 1 لاکھ روپے.
جی جی.
تو یہ اس سے اس طرح کسی کو کہہ کر کچھ تقاضا کیا جا سکتا ہے؟
نہیں, قرض کے اندر بھی دیکھیں یہی معاملہ ہے کہ جو جس جنس کا مال بطور قرض دیا جائے گا واپسی بھی اسی جنس کا مال اتنی ہی مقدار میں کیا جائے گا.
صحیح.
اگر 1 لاکھ روپے 10 سال پہلے لیے تھے تو واپسی بھی 1 لاکھ روپے ہی ہوں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت ڈالر کی قیمت یہ تھی تو سونے کی قیمت یہ تھی تو پلاٹ اتنے کے ملتے تھے اور اب اتنا ہو گیا, تو اب ان دیگر اشیاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو 1 لاکھ روپے تھے وہی 1 لاکھ روپے اب بھی دینے ہوں گے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. مدرسہ کے ناظرین, ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, بلکہ ایک دو کال لیتے ہیں اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں. جی
جی, میرا سوال یہ ہے کہ کیا دین اسلام میں حق مہر کی کوئی لمٹ ہے یا اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ عورت اپنی مرضی سے چاہے یا اپنے والد کی مرضی سے چاہے جتنا مرضی رکھوا لے, اس پہ ہماری رہنمائی فرما دیں.
ٹھیک ہے, پہلے بھی گفتگو کئی بار ہو چکی اس پر اور میں چاہوں گا مختصراً اس پہ کریں, ایک دو میسج بھی لینے ہیں کہ اگر کم از کم کتنی اور زیادہ زیادہ کوئی لمٹ ہے یا رضامندی سے اگر رکھ دیا ہے تو کیا کہیں گے؟
مہر کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا لا مہر اقل من عشرتی دراہم,
ٹھیک ہے,
کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا. اب وہ 10 درہم جو زمانے رسالت میں چاندی کے سکے ہوئے کرتے تھے ان کا جب وزن کیا گیا تو وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے, اور اس کو گراموں میں اگر کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً یہ 31 گرام چاندی بنتی ہے. تو یہ کم از کم مقدار تو شریعت مطہرہ نے مہر کی مقرر کی ہے, اس سے زیادہ جتنا چاہیں یہ فریقین آپس میں رضامندی کے ساتھ مقرر کر سکتے ہیں, زیادہ کی کوئی لمٹ شریعت نے مقرر نہیں فرمائی.
ٹھیک ہے, اچھا ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر کے اندر مرد موجود ہوں تو کیا پھر کوئی خاتون فاتحہ دے سکتی ہیں؟ شاید ہو سکتا ہے مشہور کسی نے یہ کر دیا کہ عورت فاتحہ اس صورت میں دے سکتی ہے جب مرد نہ ہو, مرد ہوں تو بھی 11ویں شریف کی 12ویں شریف کی.
فاتحہ خانی میں کیا ہوتا ہے, سورتیں پڑھی جاتی ہیں, ذکر و اذکار کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے, جو کچھ پڑھا اس کو قبول فرما اور اس کو ثواب فلاں فلاں شخصیات کو پہنچا, ہستیوں کو پہنچا. تو یہ کام جس طرح مرد کر سکتا ہے ایسے ہی اپنے گھر کے افراد کے ہوتے ہوئے, مردوں کے ہوتے ہوئے عورت بھی کر سکتی.
صحیح,
تو اس میں شریعت مطہرہ نے عورتوں پہ کوئی پابندی نہیں لگائی.
ٹھیک ہے, ایک سوال ہے اور وہ بھی اسی طرح کسی نے مشہور کیا ہوگا, کہا کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور توبہ بھی کر لے تو بھی ایک بار وہ ضرور جہنم میں جائے گا, کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہے, کیا کہیں گے؟
اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو سچی توبہ کرنے یعنی توبہ تو نسو, تو اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیئات کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے شراب پی معاذ اللہ اور پھر سچی توبہ کر لی, دوبارہ پلٹ کے اس کو دیکھا بھی نہیں, اس کی طرف گیا بھی نہیں, تو ایسے شخص کے لیے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے تو پھر جہنم میں بندے کو داخل نہیں فرماتا. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ موقوف ہے کہ اس کی اس توبہ کو قبول کرے یا نہ کرے. ہم ایسا کوئی قطعی حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ لازمی لازمی جہنم میں ایک دفعہ تو جائے گا ہی جائے گا.
یہ غلط مشہور,
یہ جو اگر کہیں مشہور ہے تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے,
من گھڑت بات ہے. اور اگر کوئی ہے اس کی لت میں شراب کی تو اسے توبہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پینے والے, اس کو نچوڑنے والے, اٹھانے والے, بیچنے والے 10 قسم کے اشخاص ہیں, حدیث میں ان پر لعنت فرمائی گئی ہے, اور یہ بچنا چاہیے اس سے, اور لازمی طور پر بچے, بلکہ ہر گناہ کی ایک طرح کی اصل روایات میں وہ اس نشے کو کہا گیا ہے. اسی نشے کی لت میں آدمی جب پڑتا ہے تو لوگوں کے حقوق بھی مارتا ہے, کسی کو گالی بکتا ہے, کسی کے مال کو ضبط کر دیتا ہے, کسی کا مال ضائع کرتا ہے, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی ایسے کلمات طلاق وغیرہ کے کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. پھر پھرتے ہیں اور ادھر ادھر روتے ہیں کہ طلاق کی وجہ سے, نشے کی وجہ سے ہو گیا تھا یا غصے کی وجہ سے ہو گیا تھا. تو یہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پہلے آپ نہ سیکھیں یہ چیزیں؟ اور آپ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ آپ یہ نشہ کریں یا اس چیز پر آپ پڑھیں؟ اب شریعت کا جو حکم ہے وہ بالکل واضح ہے، تو لہذا اس طرح کے عذر بھی بعد میں یہ نہیں کرنے چاہیے، نہ اپنے دل کو سیٹسفائی کر لینا چاہیے کہ بس وہ نشے کی حالت میں ہو گیا تھا تو اب یوں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس گناہ سے ہی توبہ وہ آدمی کرے اور اللہ کی رحمت سے پھر امید رکھے۔ جب توبہ کر لیتا ہے، رحمت پر امید ہے، نیکیوں والی اپنی حالت تبدیل کر لیتا ہے، یعنی گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت کی امیدیں ہیں کہ اللہ اس کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، جب ہی اس کو یہ نیکی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، سچی توبہ کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو۔